أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ میرے آنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت ہو گئی اور آپ نے بھی ان کی سماعت فرما لی کہ جن کا آج درس ہونا ہے. اس طرح وہ چند منٹ بچ جائیں گے جو آج خاص طور پر بہت قیمتی ہو گئے ہیں. سورہ احزاب کے بارے میں یہ بات میں نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ عرض کی ہے کہ اس کے اور سورہ نور کے مابین جو چیزیں مشترک ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں مسلمانوں کی آئلی زندگی گھریلو زندگی سے متعلق بعض اہم احکام آئے. وہ احکام کہ جنہیں ہم اپنے معاشرتی نظام کے ضمن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت کو ہمارے تمدن کو ہماری تہذیب کو سب سے زیادہ ممیز کرنے والے ہیں دنیا کی دوسری تہذیبوں اور دوسرے تمدنوں سے. وہ معاملہ ہے مردوں اور عورتوں کے مابین ایک حجاب ایک فصل. ان کے مابین ایک تقسیم یہ کہ دونوں کا دائرہ کار جدا ہے. عورت کا دائرہ کار اصلاً اس کا گھر ہے, اسی کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں, اسی کے لیے اللہ تعالی نے ایک مناسب ترین جسم اور مناسب ترین نفسیاتی ساخت اس کو عطا کی. گھر کی چار دیواری سے باہر عورت کا اصلاً کوئی کام نہیں, استثناء ہو سکتا ہے, عام حالات میں کوئی کام نہیں. یہاں تک کہ نماز با جماعت جو ہمارے دین میں الصلاۃ و عماد الدین, اس کے بارے میں مردوں کے لیے شدید تاکید ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے, اور عورتوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ گھروں میں اور گھروں کے بھی صحن میں نہیں کمروں میں اور کمرے بھی باہر کے نہیں جو اندرونی کوٹھڑیاں ہیں ان میں گھس کر نماز پڑھیں تو یہ ان کے لیے افضل. معلوم ہوا کہ ترتیب ہر اعتبار سے جدا ہے. مرد کی نماز گھر میں اس سے 27 گنا افضل نماز ہوگی کہ جو وہ مسجد میں جا کر ادا کرے, اور عورت کی نماز اصلاً گھر میں اور گھر کی بھی جو اندر کی کوٹھڑیاں ہیں ان میں وہ ادا کرے وہ افضل. تو معلوم ہوا کہ اگر تو کوئی دیانت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہو تو جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ریت کی ایک مٹھی بھی ہوا میں پھینک دیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا کا رخ کیا ہے, یا جسے آپ محاورتن کہتے ہیں کہ دیگ کو اگر جاننا ہو تو اس کے چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیگ میں کیا ہے. تو اسلام کے معاشرتی نظام کو جاننے کے لیے صرف یہ ایک بات بھی کافی ہے کہ یہاں در حقیقت مخلوط معاشرے کا سرے سے کوئی تصور ہے. یہ بالکل استثنائی حالات ہو سکتے ہیں, عورت گھر سے باہر نکلے اگر شدید ضرورت ہے وہ نکلے, لیکن اس کے نکلنے کے لیے کچھ احکام ہیں کچھ پابندیاں ہیں جن کو ہم پردے کے احکام کہتے ہیں. ویسے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پردہ ایک بڑی ہی جامع اصطلاح ہے, اور پردے کے دو جز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک اسلامی سوسائٹی میں ہونے چاہیے. ایک پردہ غیر محرموں سے ہے, اور اس کو آپ یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پردہ گھر سے باہر کا پردہ ہے. اس لیے کہ گھر سے باہر اگر عورت نکلے گی تو اسے 99% معاملہ نامحرموں سے پیش آئے گا. ہو سکتا ہے گھر کے باہر باپ بھی مل جائے بیٹا بھی مل جائے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ گھر سے باہر تو اصل معاملہ نامحرموں سے, لہذا گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرموں سے پردہ یہ پردے کی ایک سٹیج ہے, اور ایک گھر کے اندر کا پردہ یا محرموں سے پردہ یہ اس پردے کا دوسرا مرحلہ ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں گے تو تدریج جو ہے عقلاً اور منطقی طور پر یہی ہونی چاہیے تھی کہ پہلے گھر سے باہر کا پردہ اور جو نامحرموں کا پردہ ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا, اور اس کے بعد پھر جو گھر کے اندر کا پردہ ہے اس پر گفتگو ہوتی, چنانچہ یہی ترتیب ہے منطق اور عقل سلیم کے نزدیک جو ترتیب ہونی چاہیے وہی قرآن مجید میں ترتیب ہے. یہ سورہ احزاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی, اور غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنی قریظہ ہے, پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ہے. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ سن 5 ہجری کے ہیں. شوال میں غزوہ احزاب ہوا, ذی قعدہ میں غزوہ بنی قریظہ ہوا. تو ذی قعدہ یہ جو مہینہ ہے سمجھیے کہ 11واں مہینہ سن 5 ہجری کا, وہ زمانہ نزول ہے سورہ احزاب کا. سورہ نور نازل ہو رہی ہے 7, 8, 9 مہینے کے بعد. شعبان سن 6 میں غزوہ بنی المصطلق ہوا, اور اس کے دوران واقعہ افق پیش آیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی, لہذا اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو گویا کہ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں لگ بھگ 8, 9, 10 مہینے کا فصل ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے. پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی اور پھر سورہ نور نازل ہوئی. لہذا پردے کے احکام ابتدائی جو ہے وہ آپ کو سورہ احزاب میں ملیں گے, اور جو تکمیلی ہے وہ سورہ نور میں ملیں گے. ایک تو یہ ترتیب ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض لوگ جو ان باتوں کو نہیں جانتے, اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عربی زبان آ جائے تو قرآن آ جاتا ہے, اور ستم والا ہے, ستم کی عربی بھی سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں, ترجمے سے شاید قرآن آ جاتا ہے, یا ریفرنس بکس سے کچھ آیات کا حوالہ دیکھ کر اور ترجمہ دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مفکر قرآن بن بیٹھے ہیں. اگر وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا پہلے ہے کیا بعد ہے, پہلے کون سا حکم آیا بعد میں کون سا حکم آیا, ہر حکم کا پس منظر کیا ہے, اس کے وہ در حقیقت کس دور میں کن حالات میں نازل ہوا, پھر یہ کہ اس حکم کو بعد میں کس حکم نے آ کر جزوی طور پر یا کلی طور پر منسوخ کیا, ناسخ و منسوخ کا معاملہ, اور یہ کم سے کم یہ کہ ناسخ و منسوخ نہ ہو تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک حکم محدود ہو جاتا ہے دوسرے حکم سے. مثلا سورہ بقرہ میں آپ کو حکم وصیت ملا, وصیت لازم ہو گئی واجب ہو گئی اس حکم کی روح سے. قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, تم پر لکھ دیا گیا ہے اگر تم میں سے کسی کے انتقال کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال و متاع دنیاوی چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے, اعزاء کے لیے, اقربا کے لیے. تو یہاں پر تو وصیت واجب ہو گئی, فرض ہو گئی. لیکن جب سورہ نساء میں قانون وراثت پورا نازل ہو گیا تو اب یا تو یوں کہیے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا, یا یوں کہیے کہ اس حکم کے اندر اب ایک حد معین ہو گئی. حضور نے اس حد کا تعین فرما دیا کہ ایک تہائی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں, وجوب نہیں ہے, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. گویا کہ وہ حکم جو مطلق تھا وہ محدود ہو گیا, وہ جو وجوب کے درجے میں تھا اب استحباب کے درجے میں آ گیا. تو یہ فرق واقع ہوتا ہے اگر آپ آیات کے زمانہ نزول کو سمجھیں, ان کے محل کو پہچانے کہ یہ کب نازل ہوئی, پہلے کون سی ہے بعد میں کون سی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہی, یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے عربی زبان میں. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے اصل مقام اور محل سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا, یہی ظلم ہے. اللہ بلند و برتر, بزرگ و برتر, مخلوق وہ عاجز, مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر وہاں لے جائیے, ظلم ہے. خدا کو گرا کر مخلوقات میں لے آئیے, ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہی دونوں صورتیں شرک کی ہیں. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس میں یا تو یہ ہوگا کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر بٹھاؤ گے, یا کہیں کسی پہلو سے خدا کو گراؤ گے اور مخلوقات کی سب میں لے آؤ گے. اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ پردے کے معاملے میں یہی ظلم ہوا ہے کہ سورہ نور میں جو احکام آئے ہیں کہ اہل ایمان سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بس یہی ایک حکم ہے قرآن مجید میں, پردہ کہاں ہے؟ بس نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے, غزو بصر ہونا چاہیے, حجاب کہاں سے آ گیا, پردہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ملاؤں کی ایجاد ہے, یہ مولویوں کا کوئی پکھنڈ ہے جو انہوں نے خود اپنے جی سے نکال لیا ہے. اب وہ سورہ نور کی آیات کو اگر آپ لیں گے تو واقعتاً وہی بات ہے, اس لیے کہ سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے, محرموں سے جو بات ہونی چاہیے. بیٹا بھی ماں کے جسم کو تاک کر نہ دیکھے, اس لیے کہ وہ بہرحال ایک عورت ہے, اس کے اندر نسوانیت ہے.
اس کے جسم کا وہ حصہ کہ جو نسوانیت کا خاص ایک مظہر ہے اس کو ڈھپا رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے، اس کے بھی سینے کے اوپر اس کے دوپٹے کا بکل رہنا چاہیے، یہ بھائی کی بھی نظر نہ پڑے بہن کے جسم کے اوپر اس اعتبار سے۔ گھروں کے اندر بھی رہو تو نگاہیں جو ہیں تمہاری نیچی رہنی چاہیے، وہ گھر کے اندر کا حکم ہے، جس کو آپ اگر سڑک کا حکم بنا دیں گے اور باہر کا حکم بنا دیں گے تو وضع الشیء فی غیر محلہ ہی کے اعتبار سے اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ تو پردے کے بارے میں اصل میں یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں کو پیش آیا تھا۔ آگے آگے ہو جائیے، کچھ لوگ اب جو آ رہے ہیں انہیں جگہ نہیں مل رہی، ایک دفعہ ذرا ہل کر زیادہ سے زیادہ حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں اور جگہ جو ہے صرف پیچھے خالی چھوڑ دیں بعد میں آنے والوں کی۔ ایک بنیادی بات یہ جان لیجئے اس ضمن میں کہ پردے کے احکام یا معاشرتی زندگی سے متعلق احکام کو تین مرحلوں میں اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک مرحلہ سورہ احزاب کی وہ آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں بظاہر خطاب تھا صرف ازواج نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہن، اے نبی کی بیویوں تم اپنے آپ کو عام عورتوں کے مانند سمجھو، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تمام عالم اسلام کی اب بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے، نمونہ بننا ہے، وہ تمہیں دیکھیں گی اور طے کریں گی کہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ لستن کا حد من النساء، لیکن یہ جو انداز تخاطب ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ احکام صرف نبی کی بیویوں کے لیے، بلکہ نبی کی بیویوں کو وہ احکام اسی لیے دیے گئے کہ وہ مسلمان خواتین کے لیے اسوہ بنیں گی، تو گویا کہ وہ احکام تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں کہ جو صیغہ واحد میں آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اب یہاں تو واحد کا صیغہ ہے، اقم قائم کر، اس میں مخاطب اول کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ نماز پنج وقتہ جو ہے وہ صرف حضور پر فرض ہوئی اور مسلمانوں پر نہ ہوئی؟ وہ نماز کے اوقات میں سب سے زیادہ گمبھیر آیت وہی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حضور کے لیے اگر کوئی اختصاصی بات آئی تو اس کو بیان کر دیا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ چیز آپ کے لیے خاص ہے، تہجد جو ہے وہ آپ کے لیے واجب کے درجے میں رہے گی، امت کے درجے کے لیے نہیں ہے، لیکن اسے نمایاں کر دیا نافلۃ لک۔ باقی جہاں بھی نبی سے خطاب ہے، جو حکم بھی دیا گیا ہے، تو نبی در حقیقت نمائندے ہیں پوری امت کے، جو حکم ان کو ملا ہے وہ پوری امت کو ملا۔ اسی طرح ازواج النبی کو، امہات المومنین کو رضی اللہ تعالی عنہن، جو احکام وہاں ملے ہیں جو ہم پڑھا ہے، ان میں سے وہ لفظ یاد کیجئے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، وہ اپنے شوہر کی دل جوئی، اس کی تسلی، اس کو حوصلہ دینے والی۔ مرد اگر جنگ کر رہا ہے، محاذ جنگ پر مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اگر اسے اطمینان ہے میرے گھر میں ایک پاک دامن خاتون ہے، مجھے اپنی عزت کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں، مجھے اپنے مال کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں، میرا مال میری عزت محفوظ ہے، تو جو سکون اس کو حاصل ہوگا، جس طرح جم کر وہ لڑے گا، اس کے اجر و ثواب میں وہ عفیفہ، وہ پاک دامن بھی برابر کی شامل ہے کہ جو اگرچہ محاذ جنگ پر نہیں ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ان کا جہاد یہی ہے۔ حضور سے جب سوال کیا گیا، خواتین نے سوال کیا کہ حضور یہ مرد تو بہت آگے نکل گئے، یہ تو یہ کام کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر مسلمان عورت اپنے گھر میں رہتی ہے اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور اس کے مال و اسباب کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس اجر کے اندر برابر کی شریک۔ یہ ہے در حقیقت ایک اصول، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اسی طرح ایک بات یہ فرمائی گئی تھی کہ مرد اور عورت کی گفتگو جو نامحرم ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، شدید ضرورت کے تحت ہو سکتی، لیکن اگر وہ کہیں گفتگو ہو تو تم عورت کی طرف سے کوئی انداز جو ہے وہ لوچ والا نہ ہو، اس کے اندر وہ اس طرح کا رس گھلا ہوا نہ ہو کہ جس سے کسی بدباطن شخص کے اندر کوئی غلط امید، کوئی غلط خیال جو ہے وہ پروان چڑھ جائے۔ بلکہ اگرچہ عام گفتگو میں آپ سمجھیے کہ اچھی گفتگو کرنا، اچھے لہجے میں گفتگو کرنا یہ پسندیدہ ہوگا، لیکن نامحرم عورت اگر جواب دے رہی ہے کسی نامحرم مرد کا، تو اس کے لہجے میں کرختگی ہو، اس کے لہجے میں سختی ہو، اس میں وہ لوچنا، فلا تخضعن بالقول، اپنے اس قول کے اندر وہ نرمی اختیار نہ کرو. فیتما الذی فی قلبہ مرض, کہ اس شخص کے جس کے دل میں مرض ہے, جس کے دل میں روگ ہے, جو بد باطن ہے, جس کے اندر خبص ہے, گندگی بھری ہوئی ہے, اسے کوئی امید ہو جائے کہ ہاں یہ انداز جو ہے اس میں تو کوئی لگاوٹ کا عنصر موجود ہے, تو کوئی امکان ہے یہاں پر کوئی دبا آزمائی کرنے کا یا قسمت آزمائی کرنے کا کوئی موقع ہے. یہ دو بنیادی ہدایات آ چکی ہیں اور وہ آئی ہیں ازواج النبی سے مخاطب ہو کر, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسی پہلو سے آئی ہیں کہ وہ امہات المومنین ہیں اور وہ اسوہ ہیں اس امت کی خواتین کے لیے, ماؤں کے لیے, بیویوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے. اسوہ جو ہے عورت کے لیے بحیثیت عورت اسوہ حضور نہیں بن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, اسوہ ہونا لازم ہے. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت پڑھ چکے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں, ان کی سیرت و کردار میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. تو خواتین کے لیے بطور خواتین بھی تو اسوہ درکار ہے, باپ کے لیے اسوہ موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں, لیکن ماں کے لیے اسوہ کہاں آئے گا, بیٹی کے لیے اسوہ کہاں ملے گا؟ وہ اسوہ جو ہے امہات المومنین کی شخصیتیں ہیں. لہذا وہ احکام جو ہے ان کو یہ سمجھنا بہت بڑی حماقت ہوگی, اور یہ حماقت ہمارے ہاں کے آج کل کے بڑے بڑے جغادری لوگ, دانشور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, مفکر جو کہتے ہیں, جن کی قلم کاریوں سے آج کل کے اخبارات سیاہ ہو جاتے ہیں. یہ جو پریس کا فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ شاید اس دور کا اور کوئی نہیں ہے. جس کو دو حرف لکھنے آئے اس نے مضمون ایک تھرا لکھا, اور اخبارات کو تو پیٹ بھرنے کی ضرورت رہتی ہے. جنہوں نے چھپنا ہے ہر روز صبح, انہیں تو چاہیے کچھ نہ کچھ مواد کے ملے, اور جو کچا پکا, جو گندا سڑا ہوا مواد ان کو مل جائے گا وہ چھاپ دیں گے, اور وہ اس گندگی کے پھیلانے کے اندر حصے دار بن جائیں گے. وہ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے دانشوروں کو وہ آؤٹ لیٹ ملا ہوا ہے, بات کرنے کا ایک فورم مل گیا ہے, اپنے اس غلط خیالات کو پھیلانے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے. اور یہی ہمارے ہاں کے مفکرین اور دانشور ہیں جنہوں نے پلی یہ لی ہے کہ وہ احکام تو خاص ہیں, نبی کی بیویوں کے ساتھ وہ معاملہ ہے, یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ ہم پڑھ آئے ہیں اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ اس میں یقیناً بظاہر خطاب ہے امہات المومنین سے, لیکن اصل میں وہ ساری چیزیں مطلوب ہیں ہر مسلمان عورت کی رہنمائی کے لیے, اس لیے کہ امہات المومنین اصل میں اسوہ ہیں مسلمان خواتین کے. دوسرے درجے میں یہ احکام ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں, اور تیسرے درجے میں تکمیلی احکام وہ ہیں جو سورہ نور میں. اب قرآن مجید کے اندر ترتیب میں سورہ نور پہلے آ گئی, سورہ احزاب بعد میں آئی ہے, لیکن یہ کہ تاریخی پس منظر اور احوال مختلف جو ہیں ان کی چھان بین کی جائے تو اس کے زمانے نزول کا تعین مشکل نہیں ہے. اس میں غزوہ احزاب ہے, اس میں غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ ہے, تاریخ جو ہے بالکل کھلی ہوئی ہے, اس میں فیصلہ کر لیجئے. تو تکمیلی احکام وہاں ہیں, اس کے بعد حوالے میں آج آپ کو دوں گا بھی. پہلی بات یہ فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. اے اہل ایمان, مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم, إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ, مگر یہ کہ تم کو اجازت دی گئی ہو, بلایا گیا ہو, دعوت دی گئی ہو کسی کھانے کے لیے, غیر ناظرین اناہ, اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں. حکم یہ دیا جا رہا ہے, دیکھیے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے, دو چیزیں ذہن میں رکھیے, ایک تو کچھ دنی اتبا سفلا قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسے موقع تاکتے رہتے ہیں کہ دوستوں کے ہاں جائیں کھانے کے وقت, ذرا پہلے چلے گئے گپ بازی شروع کر دی, کھانے کا وقت آ گیا ہے, اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہے, تو لازماً وہ بیچارہ مجبور ہے کہ کھانے میں دعوت دے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ الا ان یوزن لکم الی طعام, جب تک کہ کھانے کے لیے بلایا نہ جائے. یہ خامخواہ کا زبردستی مہمان کسی کے سر پر جا کر سوار ہو جانا, یہ عام انسانی اخلاق اور آداب کے خلاف. پھر یہ کہ فرض کیجئے کہ بلایا بھی ہے آپ کو, تو آپ دو گھنٹے پہلے جا کر بیٹھ گئے, کھانا تیار ہو رہا اور آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, آخر ہر شخص کی پرائیویسی ہے، اس کی اپنی زندگی کے معمولات ہیں، اس میں بے جا دخل اندازی کسی طرح مناسب نہیں۔ ہمارے ہاں تو اس قدر پرائیویسی کا اہتمام ہے، ہمارا معاشرہ مخلوط نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان معاشرہ ہندو معاشرے کی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم کی بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ پانچ بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، پانچ بھائی، پانچ بھائیوں کی بیویاں، ان کا خاندان، ہمارا معاشرہ یہ نہیں ہے۔ یہ ہندو سوسائٹی کا اصل میں نقش ہے جو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہر شخص کا گھر علیحدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے والد مرحوم کہا کرتے تھے گھر اور گور علیحدہ اچھی ہوتی ہے، گھر بھی علیحدہ، قبر سے اس کو مشابہت اس لیے دیتے تھے، قبر تو سبھی جانتے کہ علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح گھر بھی علیحدہ ہونا چاہیے، گھر اور گور کے اندر اشتراک نہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہونا چاہیے جس کی شادی ہوگی اس کا گھر ہوا وہ علیحدہ گھر ہے۔ اب یہ کہ اس چھوٹے سے چھوٹا ہو، ایک کمرہ ہو، لیکن یہ کہ علیحدگی ہو، اور پھر اس کے اندر انتہائی پرائیویسی کا معاملہ ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے پر حضور نے ایسی شدید وعید کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں جھانکے اور وہ اٹھا کر کنکر دے مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ وہ گھر میں جھانک رہا تھا کہ اگر اس شخص نے کنکر مارا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو وہ حق بجانب ہے، اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ گھروں کے اندر پرائیویسی ہو، زندگی کے معاملات ہیں، انسان کا کوئی وقت کسی طرح کا ہوتا ہے، کوئی وقت کسی طرح کا ہوتا ہے، اس پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ پھر یہ بات بھی ہم پڑھا ہے سورہ نور میں کہ آپ کسی شخص کے گھر جائیں اور یہ چاہیں کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کرے، آپ کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے وقت لیا ہوا بات اور ہے، وقت اگر نہیں لیا ہے تو تعلیم یہ ہے کہ جائیے اور تین مرتبہ اجازت طلب کیجئے۔ اجازت طلب کرنے کی بھی تلقین کی ہے حضور نے کہ کس طرح کی جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب گئے، انہوں نے دستک دی، حضور نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو حضور نے بڑے غصے میں فرمایا میں ہوں، میں ہوں، یہ میں ہوں کس بلا کا نام ہے؟ نام بتاؤ تب معلوم ہوگا یہ میں کون سی چیز ہے۔ اسی طریقے سے چنانچہ حضرت عمر کا یہ آتا ہے معاملہ کہ حضرت عمر جب جاتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہو جائے، کیا عمر کو اجازت ہے؟ یہ ہے طریقہ۔ اور تین دفعہ آپ نے اجازت مانگی اور اجازت نہیں ملی تو لوٹ جائیے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ ضرور آپ کو ریسیو کرے، آپ سے بات کرے، اس کے معاملات ہیں، وہ اپنے کسی شغل میں ہے، آپ نے اس سے وقت لیا ہوا نہیں ہے، وہ اگر آپ کو ریسیو کر لیتا ہے، مل لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے، وقت، لیکن یہ کہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو کر لوٹ۔ حضور نے ان باریکیوں تک تعلیم دی۔ حضرت سعد ابن عبادہ کا وہ واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس خدرج ہیں، حضور گئے ان کے گھر، سلام کیا، انہوں نے سن لیا، خاموش بیٹھے رہے۔ دوسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے سن لیا لیکن خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر کہا حضور نے، اور تین مرتبہ کہنے کے بعد آپ واپس تشریف لے جانے لگے۔ اب دوڑے ہوئے حضرت سعد نکلے گھر سے اور حضور سے لپٹ گئے، حضور نے فرمایا میں نے تو تین دفعہ سلام کیا، اب میں جا رہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے تینوں مرتبہ آپ کا سلام سنا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا تین مرتبہ نکلے، اگر میں پہلی مرتبہ آ جاتا تو دو جو دعائیں مجھے اور ملی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ مجھے کیسے ملتی؟ یہ ہے معاملہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہر چیز کے آداب معین ہیں، یہاں تک ہماری شریعت میں، ہمارے دین کے اندر تعین کر دیا گیا ہے، استیذان کا یہ طریقہ ہے، اجازت لینے کا یہ انداز ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ ضرور جو ہے آپ کسی کی پرائیویسی میں جب چاہیں جا کر مخل ہو جائیں۔ تو لا تدخلوا بیوت النبی، اب اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف نبی کے گھر کا معاملہ ہے، یہ تلقین جو ہے یہ عام ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں پھر آپ دیکھیں گے کہ عام مسلمانوں کے لیے یہ تمام احکام دہرائے گئے ہیں، اجازت لو، حتیٰ تستانسو، جب تک کہ انس حاصل نہ کر لو، پہچان بھی ہو جائے کہ کون ہے، اور واقعی گھر والے یہ چاہیں کہ ہاں آئیے تشریف لائیے، تب گھر میں داخل ہو، ورنہ کسی گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ الا یوزن لکم الی طعام غیر ناظرین الیہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی گئی ہو تو ضرور داخل ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں لگے رہ کر بیٹھے نہ رہو۔ ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ صحابہ حضور کی صحبت کو جس قدر اپنے لیے قیمتی شے سمجھتے تھے، متاع بے بہا، تو حضور کی حدیثیں سننے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہے؟ حضور کے گھر میں کھانا کھایا، بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں، یہی تو احادیث ہیں جن کو پھر محدثین کرام نے جمع کیا ہے، اور اس کو جمع کرنے کے لیے کیسے کیسے کھکھیڑ مول لیے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں۔ تو بالکل نیک نیتی سے بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ اس معاشرے میں منافق موجود تھے اور وہ طرح طرح سے حضور کو ستانے کے لیے ذریعے تلاش کر رہے تھے. تو وہ اب گھر میں بیٹھے رہیں گے تو گھر جو ہے وہ ہمارے ہاں کے ایک ایک ایکڑ اور دو دو ایکڑ کے بنے ہوئے گھر تو تھے نہیں, ایک ہی کمرہ ہے, ایک حجرہ ہے. وہ خاتون خانہ جو ہے وہ ایک طرف کو ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں چادر لیے ہوئے, اس سے زیادہ کا تو وہاں امکان ہی نہیں تھا. ویسے یہ کہ تہذیب و تمدن کے جو اصول ہمیں دے دیے گئے اس کا ظہور بعد میں ہوا. مسلمانوں کا طرز تعمیر یہ ہے کہ بعد میں جب گھر بنے, زنانہ گھر علیحدہ ہے, مردانہ علیحدہ ہے, مردانہ بیٹھک ہے, دیوڑی اس کے بعد آئے گی, دیوڑی میں داخلہ ہوگا وہ زنانہ ہے, یہ باہر کا پورا مردانہ گھر علیحدہ ہوتا ہے. آپ یہاں بھی کسی بھی مکان کو دیکھ کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بنایا ہوا یا ہندو کا بنایا ہوا. ایک تو یہ کہ ہندو کے گھر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں ملیں, اور مسلمانوں کے گھروں میں جو ان کی وسعت ہے ذہن کی اسی کے مطابق بڑے بڑے کمرے ملیں گے. اور دوسری تقسیم یہ ملے گی کہ زنانہ اور مردانہ کی کوئی تقسیم ہندوؤں کے ہاں نہیں ہوگی, اور مسلمان کا بنایا ہوا گھر اگر کوئی صاحب حیثیت ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں زنانہ اور مردانہ کی تقسیم نہ ہو. لیکن جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت تو ایسا نہیں تھا. ایک ایک حجرہ جو ہے اسی میں جو ام المومنین ہے وہ کسی ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئی ہے چادر لے کر, اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. اب اگر یہاں بیٹھے رہیں گے تو کسی شرارت کا بھی موقع مل سکتا ہے, کوئی کسی وقت فکرہ بھی چست کیا جا سکتا ہے, کہیں انسان جو ہے اپنے وہ خوب سے باطن کا اظہار کا موقع بھی تلاش کر سکتا ہے. تو حضور کے ساتھ یہ معاملہ دو گنا تھا کہ منافقین تو درپے تھے کہ اب ہم فوجیں تو ہماری جو ہے وہ ناکام ہو گئی, احزاب بھی چلے گئے. اب وہ احزاب جو آئے تھے لشکر 12,000 کا لشکر جو آیا تھا وہ ناکام ہو کر چلا گیا, تو ظاہر بات ہے کہ اب فوجی شکست دینا تو محمد کو ممکن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اخلاقی شکست دو, ان کے گھر کو کرپٹ کرو, ان کے بارے میں سکینڈلز اٹھا دو, ان کے بارے میں ایسے ایسے فتنے اٹھاؤ کہ اخلاقی ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ وار خاص طور پر غزوہ احزاب کے بعد شروع کیا ہے انہوں نے, تو حضور کے ساتھ اس اعتبار سے خصوصی معاملہ بھی تھا. لیکن یہ کہ یہ جو تعلیمات ہیں وہ جو ایک میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ الاعتبار لعموم اللفظ ولا لخصوص السبب, کہ اعتبار تفسیر میں کیا جائے گا عموم لفظ کا نہ کہ خصوص سبب کا. تو خاص حالات میں ہر حکم جو ہے وہ کسی نہ کسی بنیادی واقعے کے اوپر نازل ہوا ہے, وہ اس کا سبب ہے, سبب نزول. لیکن یہ کہ اس کا اطلاق عام ہوگا, وہ ابدی احکام ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملے صرف حضور سے متعلق ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, یہ چیز نبی کو ایذا پہنچا رہی تھی, تکلیف کا موجب بن رہی تھی نبی کے لیے. ایک بالکل ہلکی سی بات تو یہ ہے کہ آپ کے معمولات میں اس سے خلل پڑ رہا ہے, اور بڑی شدید بات یہ ہے کہ اس سے جو بد باطن لوگ ہیں ان کو اپنے خوب سے باطن کے ظہور کا موقع ملتا ہے. تو حضور کے لیے تو یہ دو گنا تکلیف کا موجب تھی بات. فیستحیی منکم, لیکن وہ تم سے کچھ حیا کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے. ہمارے نبی کے مزاج میں حیا کا شدید غلبہ ہے, اس شدید شدت مروت کے باعث وہ تو خاموش رہتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تو حق کے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے, اللہ حق کے اعلان سے ہرگز نہیں ہچکچاتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اب وہ ٹکڑا آ رہا ہے اس آیت کا جو اہم ترین ہے. اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور اگر تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی ہو, کوئی سامان طلب کرنا ہو, کوئی صاحب آئے ہیں حضور نے فلا چیز منگائی ہے ذرا دیجئے گا, حضرت عائشہ صدیقہ سے یا حضرت حفصہ سے کسی سے, اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب, تو مانگو ان سے پردے کی اوٹ سے. یہ لفظ حجاب جو ہے یہ یہاں پر اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے, یہ کسی ملا کا اضافہ نہیں ہے. اور حجاب کے معنی کیا ہے, اوٹ, پردہ. یعنی یہ کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو, میں حیران ہوتا ہوں ہمارے ہاں بات بہرحال حضرات کی اور ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے, رائے یہ رہی ہے اور اب بھی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں, میرے نزدیک بہت بڑا مغالطہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اگر تو چہرے کا پردہ نہ ہو تو ان سے کوئی چیز مانگنے میں, ازواج مطہرات گھر میں ننگی تو نہیں ہوتی تھی معاذ اللہ, وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں, سطر تو ہے ڈھانپا ہوا. اب اگر حجاب کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی پردہ ہونا چاہیے, اوٹ ہونی چاہیے, اور وہ حجاب جو ہے صرف چہرے کا حجاب ممکن ہے. اور کون سا حجاب وہاں پر درکار ہے کہ یہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہ زیادہ پاکی کا طریقہ ہے, زیادہ تمہاری طہارت قلبی کے لیے یہی زیادہ مناسب ہے, تمہارے لیے بھی ان کے لیے. ان الفاظ کو نوٹ کیجئے, انسان کی فطرت کا بنانے والا اللہ ہے, فاطر السماوات والارض, وہ انسان کی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے. خلق الانسان ضعیفہ, قرآن مجید کی آیت سے, انسان میں کمزوریاں ہیں. اب آپ سمجھئے کہ پیٹ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے, اس پیٹ ہی کے لیے تو ہوتا ہے یہ اونچ نیچ حلال حرام جائز ناجائز کی ساری جو ہم حدود کو پامال کرتے ہیں تو یہ پیٹ کرواتا ہے. اسی طریقے سے جنسی جذبہ جو ہے وہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے, بلکہ پیٹ کے معاملے میں تو انسان کچھ مار کھا جاتا ہے, کھا لیتا ہے, سہ لیتا ہے. یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس قدر شدید ہے انسان میں, اگر یہ کہیں انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہو یہ جذبہ, تو واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ انسان کے محرکات عمل میں اس سے زیادہ پوٹنٹ اور کوئی محرک نہیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا, یہ ایک عجیب بات ہے, ذہن میں رکھیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ کسی ایک خاص سٹرکچر ہے ان کی پرسنالٹی کا, کسی کا کوئی خاص ہے, کسی کے نزدیک پیسہ جو ہے وہ اصل جان ہے, جان چلی جائے پیسہ نہ جائے. کسی کا معاملہ یہ کہ سیکس جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی, وہ پیسے میں بھی مار کھانے کو تیار ہوگا اور بھی کسی چیز کے اندر مار کھا جائے گا, لیکن جنس جو ہے وہ اس کے اوپر اس قدر سوار ہے کہ اس کی مار وہ نہیں سہ سکتا. مختلف لوگوں کی مختلف باتیں. ہمارے ہاں اگر کوئی ایک طبقہ ہے اس کے لیے اس کی اصل جان پیسہ ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنسی ونسی معاملات تو کوئی اتنے اہم نہیں ہے, یہ کیوں اس قدر اس کا زور شور کے ساتھ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ ایک دوسرا طبقہ بھی ہمارے ہاں ہے, ان کے نزدیک پیسے ویسے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کی شہوت ہے, اور اس شہوت کے تقاضے کو پورا کرنا جو ہے اس کے لیے وہ دولت اور عزت اور نام اور اپنے خاندان کا بٹا لگوا دینا, سب کچھ تیار ہو جائیں گے اس شہوت کے لیے اور جنسی جذبے کے تحت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بہرحال کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, انسان کا پیٹ جو ہے وہ در حقیقت اس کی اپنی ذات کے بقا کے لیے, کھائیں گے تو زندہ رہیں گے, ظاہر بات ہے. اگرچہ ایکسیپشنل حالات میں بغیر کھائے بھی انسان کچھ عرصے زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اہم معاملہ تو یہی ہے کہ کھاؤ گے تو زندہ رہو گے. بقائے ذات کے لیے کھانا ہے, اور بقائے نسل اور بقائے نو کے لیے یہ شہوت ہے, جنسی جذبہ ہے. اسی سے اولاد بنتی ہے, اسی سے نسل برقرار رہتی ہے. دنیا کی ہما ہمی گہما گہمی, یہاں کی یہ رونقیں جو ہیں وہ اکثر و بیشتر تو اسی کی بنیاد پر ہیں. یہ باراتیں چڑھ رہی ہیں اور یہ ولیمے ہو رہے ہیں اور یہ جشن منائے جا رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ وہ کچا دھاگا کون سا ہے جس سے کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کے اندر یہ جذبہ کتنا قوی ہے. اللہ نے اس تمدن کی گاڑی کو چلوانے کے لیے یہ چیز انسان میں رکھی ہے, لہذا وہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی حدود اور قیود کو انسان اگر ملحوظ رکھے گا تو ٹھیک رہے گا, اور ذرا سا اگر ڈھیلا پڑ جائے معاملہ تو اس کے اندر فتنے اٹھیں گے, فساد برپا ہوگا, معاشرہ جو ہے وہ سناس بن کر رہ جائے گا, متعفن گندگی کا ڈھیر بن کر رہ جائے گا. وہ اللہ جانتا ہے. اور ذرا سی بات ہوتی ہے, حضور نے فرمایا نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آپ پڑھتے ہوں گے اردو شاعری میں بھی, نگاہ کے سے گھائل ہو گئے, زخمی ہو گئے, دل پر جا کر نگاہ کا تیر لگا. حضور نے بھی کہا ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کسی وقت ایک نظر جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے ہوش اور اس کے سارے چیزیں جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ جب تک کہ یہ چیز میں حاصل نہ کر لوں شاید زندگی کے کوئی معنی ہی نہیں. لہذا قدغن حدود اور قیود جو عائد کیے گئے ہیں فاطر السماوات والارض کی جانب سے, ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکی کا راستہ ہے, طریقہ ہے, اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کی راہ یہی ہے. یہاں جو لفظ حجاب آیا ہے اس کو ذرا اب آپ نوٹ کیجئے, انڈر لائن کیجئے. اور میں آج ایک قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نقل کر کے لایا ہوں. یہ قول ہے جو واقعہ افق کے سلسلے میں حضرت عائشہ نے ساری تفصیل بیان کی, اور یہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ 7-8-9 مہینے بعد کا واقعہ ہے. غزوہ بنی المصطلق سے حضور واپس تشریف جب لا رہے تھے تو ایک رات پڑاؤ ہوا. اس پڑاؤ میں ہوتا یہ تھا کہ حضرت عائشہ ساتھ تھیں, جب بھی آپ غزوے میں جاتے تھے تو قرآن اندازی سے فیصلہ ہوتا تھا کہ اس غزوے میں کون سی اہلیہ ساتھ جائیں گی, اس میں حضرت عائشہ ساتھ تھیں. واپس آتے ہوئے ایک رات پڑاؤ ہوا, اور الگ صبح ظاہر بات ہے کہ عرب میں تو سفر کا وقت ہوتا تھا جس کو آپ اسمال آورز آف دی مارننگ کہتے ہیں, رات کے 1-2 بجے اٹھ کر چلتے تھے. وہ ٹھنڈا وقت ہے, سب سے زیادہ سہانا وقت ہے, جتنی منزل اس وقت آدمی طے کر لے بس وہ اصل کمائی ہے. جہاں ذرا دھوپ ہوئی وہاں تو پڑاؤ کرنا ہوگا. تو اس وقت جب غلغلہ ہوا چلنا ہے چلنا ہے, حضرت عائشہ کو کچھ حاجت کا احساس ہوا, وہ نکل کے چلی گئی اپنے عہدج سے اور جا کر اپنی وہ رفع حاجت کی, واپس آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ گلے میں ایک ہار تھا وہ نہیں ہے, وہ کہیں ٹوٹ گیا گر گیا. اب وہ اس پریشانی کے اندر لوٹ کر گئیں تلاش کرنے کے لیے. اتنے میں جو اٹھانے والے تھے ساربار, اس ساربان جو تھے انہوں نے وہ حوضج اٹھا لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم اس زمانے میں بہت ہلکی پھلکی تھی, کھانے پینے کی بھی فراوانی نہ تھی, سختی کا دور تھا, تو بہت دبلی پتلی میں تھی, ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا کہ اس حوضج کے اندر حضرت عائشہ نہیں ہے. انہوں نے وہ اٹھایا اور اونٹ پر رکھا اور قافلہ چل دیا. واپس آئی تو دیکھا کہ وہ تو کوچ ہو چکا, کیا کرے. تو انہوں نے بڑی صحیح بات جو ہے وہ طے کی کہ اب میں ادھر ادھر نہ ہوں, یہاں سے یہیں پر بیٹھی رہوں. تو اسی جگہ پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئی, آنکھ لگ گئی, سو گئی. ایک اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی کہیں سوئے رہ گئے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ وہ بعد میں آتے تھے لشکر کے پیچھے پیچھے, کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو تو اس کو دیکھ بھال کرتے ہوئے آئے. اور بعض روایات میں یہ آیا کہ وہ بھی سوتے رہ گئے, وہ بعد میں آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر. اس وقت سوتے ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ اب حضرت عائشہ کا اسد منہ کھلا ہوا تھا. حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنی تو آنکھ کھل گئی. اب وہ واقعہ وہ بیان کر رہی ہیں, اس کے الفاظ میں نقل کر کے لایا ہوں, یہ بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, احمد میں, ابن جریر نے اور سیرت ابن حشام, ان سب نے ان الفاظ کو نقل کیا. گویا کہ اب ویسے تو بخاری اور مسلم متفق علیہ الفاظ جو ہو جائیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. الفاظ کیا ہے, فعرفنی حین رآنی, حضرت صفوان نے جب مجھے دیکھا تو پہچان لیا. اب دیکھیے ہم وضاحت کر رہی ہیں کیسے پہچان لیا. وقد کان رآنی قبل الحجاب, اس لیے کہ جب تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا صفوان مجھے دیکھتے تھے, جب تک وہ پردہ چہرے کا نہیں آیا حضرت صفوان حضرت عائشہ کو دیکھتے تھے, اس وجہ سے ان کی شکل ان کے ذہن میں تھی. وقد کان رآنی قبل الحجاب, اب اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہوا, حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے پہلے چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا لہذا اس وقت مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا. فاستيقظتُ باسترجاعه, میں ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے میں جاگ گئی. یہ استرجاع رجوع کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو استرجاع کہتے ہیں. فاستيقظتُ باسترجاعه, انہوں نے جو کہا ایک دم بالکل بے اختیار, انا للہ و انا الیہ راجعون, نبی کی حرم محترم اور نبی کی زوجہ محترمہ اور وہ یہاں اکیلی اس بیابان میں پڑی ہوئی ہے, تو فوراً انہیں جو کہنا ان کی زبان پر یہی الفاظ آنے چاہیے تھے. اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ان کی آواز سن کر وہ جاگ گئیں. تو اب اس کے بعد الفاظ نوٹ کیجئے, فخبر تو وجہی بجل بابی, میں نے جب ان کی آواز سنی میں جاگ گئی تو میں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اپنی بڑی چادر سے. جلباب, جلباب کا لفظ بھی اس روایت میں آ گیا, حجاب کا لفظ بھی آ گیا, اور آج کے درس میں یہ دونوں الفاظ آ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان احادیث کے ہوتے ہوئے, قرآن کے ان واضح الفاظ کے ہوتے ہوئے, پھر کس طریقے سے لوگوں کو جرت ہوتی ہے کہ وہ پردے کے خلاف فلسفے اپنے اعتراضنے شروع کر دیں اور نئے نئے نظریات جو ہیں وہ لائیں اور اس کے لیے الٹی سیدھی اور ادھر ادھر کی دلیلیں جو ہیں وہ لے کر آئیں. مغالطہ اگر کوئی ہوا ہے, تجزیہ اگر کیا جائے تو یہی ہوگا کہ مغالطے کا سبب وہی ہے, سورہ نور کے ان الفاظ کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہی ہے. گویا کہ قرآن مجید میں اس موضوع پر اس کے سوا شاید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, ورنہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے محل میں رکھے تو بات بالکل واضح ہے, کسی طرح کے اشکال اور اشتباہ کا کوئی موقع ہی نہیں. تو یہاں وہ لفظ حجاب آیا اور اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ. اور یہاں ضرور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جو خطبہ جمعہ سنتے ہیں ان میں حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں, الذی کان رایہ موافقا بالوحی والکتاب. حضرت عمر وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی رائے وحی اور کتاب کے بالکل موافق ہوتی تھی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی حضرت عمر کی شان کو یہ الفاظ پوری طرح نمایاں نہیں کرتے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ الذی وافق الوحی والکتاب برائیہ, وہ ہستی کہ وحی اور کتاب نے موافقت اختیار کی ہے ان کی رائے کی. بہت سے معاملات ایسے ہیں اور جو سیرت نگار ہیں انہوں نے سب کو گنا ہے, جمع کیا, 12 چیزیں نقل کی ہیں تبری نے, جو ان کی وہ سیرت الخلفاء کتاب ہے, تاریخ الخلفاء, اس میں 12 نکات ہیں کہ حضرت عمر کے ذہن میں پہلے بات آئی اور وہی اس کے مطابق بعد میں نازل ہوئی. حضرت عمر نے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد حضور سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے, حضور پردے کا حکم نازل ہونا چاہیے. بلکہ حضرت عمر کا ایک خاص مزاج ہے, اس مزاج کے اندر کچھ شوخی کا عنصر بھی ہے. وہ شوخی بعض اوقات جو ہے وہ کافی لبرٹی لے لیتے تھے. ایک مرتبہ تو انہوں نے باقاعدہ فقرہ چست کر دیا حضرت سودا پر رضی اللہ تعالیٰ کا. حضرت سودا حجاب کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا, کہیں باہر نکلی تو حضرت عمر نے وہیں سے پکارا, سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے. اب وہ فوراً حضرت سودا گھر میں گئی حضور سے, انہوں نے شکایت کی کہ عمر نے یہ کہا. تو حضرت عمر سن سے جب حضور نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ازواج پردہ کریں, وہ باہر نہ نکلیں, یہ میری طبیعت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حجاب ہونا چاہیے, پردہ ہونا چاہیے. اور پھر احکام آتے چلے گئے. تو جس طریقے سے کہ حرمت شراب کا معاملہ ہے, جیسے کہ بدر کے اسیروں کا معاملہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی, ویسے ہی حجاب کا معاملہ ہے. اس معاملے میں حضرت عمر بہت شدید تھے اور بہت آغاز ہی سے انہوں نے اس کا تقاضا شروع کر دیا تھا حضور سے کہ یہ حکم نازل ہونا چاہیے. تو وہ حکم جو ہے حجاب کا, وہ اس آیہ مبارکہ کو اچھی طرح نوٹ کر لیں, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. تو اگر تم ان سے, جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو وہ مانگنا بھی تمہارا پردے کی اوٹ سے ہونا چاہیے. ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, یہی شے زیادہ پاکی کا ذریعہ بنے گی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, اور تمہارے یہ ہرگز شایان شان نہیں ہے, تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. یہاں اب آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی قوم نے ایذا پہنچائی, وہی ایذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم پہنچا رہی ہے. قوم کی بجائے یہاں پر لفظ امت استعمال کرنا زیادہ صحیح ہوگا, اس لیے کہ منافقین بھی قانوناً تو مسلمان تھے. جب قانوناً مسلمان ہے تو قانوناً تو امت محمد میں شامل ہے, بلکہ وہاں تو معاملہ آخرت میں بھی یہ ہوگا کہ حضور دیکھیں گے کہ کوئی فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف, تو حضور پکاریں گے دور سے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو جہنم کی طرف. تو فرشتے عرض کریں گے کہ حضور آپ نہیں جانتے کہ بعد میں انہوں نے کیا معاملہ کیا, جس طرح کی بدعات انہوں نے اختیار کی ہیں اور جس طرح سے کہ اس دین کا حلیہ بگاڑا ہے, اس کی وجہ سے یہ بظاہر تو آپ کے امتی ہیں لیکن حقیقت میں جہنم کے مستحق ہیں, اس لیے ہم ادھر لے کر جا رہے ہیں. تو منافقین کا معاملہ تو خاص طور پر یہ تھا کہ وہ قانوناً امت محمد میں شامل ہیں, اور حضور کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ایذا پہنچانے کے لیے اب ان کے پاس واحد راستہ یہی رہ گیا تھا, فوجیں ناکام ہو گئی, اب طریقہ یہی ہے کہ ان کی اخلاقی ساتھ کو ختم کر دو. چنانچہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد جب وہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہوا, حضرت صفوان نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اونٹنی کے اوپر حضرت عائشہ بیٹھ گئی, اب انہوں نے اونٹنی کے آگے آگے وہ چل رہے ہیں اور دوپہر کے قریب جا کر لشکر سے مل گئے. اب اس کو بدقسمتی کہیے یا حکمت خداوندی, اللہ چاہتا تھا کچھ احکام جو ہیں اسی کے حوالے سے نازل ہونے تھے. سورہ نور میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم اس چیز کو اپنے لیے برا نہ سمجھو, اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں. یہ واقعہ ہونا ہی تھا کہ عبداللہ ابن ابی سب سے پہلے نظر آیا, اس نے دیکھا حضرت عائشہ کو اور وہ لے کر چلے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا او مسلمانوں دیکھو تمہارے نبی کی بیوی ایک اور شخص کے ساتھ رات بسر کر کے آئی, خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی. اب یہ الفاظ اس بدبخت کے, حضور نے اس کے بعد جب یہ فتنہ پھیلا ہے اور بے تحاشا پھیلا ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مخلص مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے. دربار رسالت کے, اگر آج کا ایک لفظ استعمال کروں نعت خاں, تو دربار رسالت کے جو سرکاری نعت خاں ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی ان میں شامل ہو گئے. حضرت زینب بنت جہش کی جو حقیقی ہمشیرہ حضرت حمنہ بنت جہش, وہ بھی شامل ہو گئی. اور مستح جو ایک حضرت ابو بکر کے کفالت میں تھے اور ان کی خالہ داد بہن تھی ان کی والدہ, وہ جو حضرت مستح جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے. یہ مومنین صادقین میں سے تھے, اس لیے کہ یہ بھی انسانی کمزوریوں میں سے ہے کہ بری بات کو کچھ انسان کی فطرت ہے کہ لپٹ کر لیتا ہے. اچھی بات کسی کے بارے میں کہیں تو 10 دفعہ آپ سے سوال کریں گے, یہ ہو سکتا ہے جی, یوں ہو سکتا ہے, یہ بات یوں نہیں ہوگی. اچھی بات کسی کے بارے میں انسان جلدی قبول نہیں کرتا, بری بات فوراً لپٹ کر قبول کرتا, یہ بھی انسانی کمزوریوں میں سے. تو بہرحال اس کے بعد جب وہ فتنہ پھیلا ہے تو حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکل آئے ہیں کہ اے مسلمانوں کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو میری عزت و آبرو کو اس خبیث شخص سے بچا سکے. وہ خبیث شخص کون؟ عبداللہ ابن ابی. تو اس وقت جو اوس کے سردار تھے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو حکم دیجئے ہم اس کی گردن مار دیں گے. لیکن حضرت سعد ابن عبادہ خزرج میں سے تھے, رئیس خزرج, عبداللہ ابن ابی خزرجی تھا, وہ کھڑے ہو گئے. ان کے اندر وہ حمیت جاہلی کہیں جاگ گئی کہ یہ معاملہ شاید اوس اور خزرج کا ہے, یہ اسید ابن حضیر نے جو کھڑے ہو کر کہہ دیا گردن مار دیں گے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ شخص جو ہے اوس کا نہیں ہے بلکہ وہ خزرج کا ہے, اس لیے تم نے یہ کہا ہے. تو اب وہاں پر اوس اور خزرج کی بات شروع ہو گئی اور وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بمشکل ختم کروایا. تو یہ حالات تھے جن میں حضور نے کام کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھنڈے ٹھنڈے کہیں مال روڈ پر چلتے ہوئے انقلاب آ گیا ہے یا کہیں پھولوں کی سیج پر لیٹے لیٹے انقلاب آ گیا. ایسی ایسی ذاتی اذیتیں, ذاتی کوفت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی. اور کن کے ہاتھوں وہ کہ جو ان کے کلمہ گو تھے, ان کے نام لیوا تھے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کے ہاتھوں یہ دکھ سہنے پڑے. چنانچہ جو اس سورت کے آخر میں آیت آئے گی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی. تو اللہ نے ان کو بری قرار دیا, بری کر دیا اس سے جو انہوں نے ان کے اوپر تہمتیں یا الزامات تراشے تھے. تم بھی ان کے مانند نہ ہو جاؤ. وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے, مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, تمہارے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. انہیں کا کلمہ پڑھتے ہو بدبختو, اور انہیں کا کلمے کی وجہ سے تمہیں ڈھال ملی ہوئی ہے. اہل ایمان کی تلواروں سے جو بچے ہوئے ہو تو اس کلمے کی وجہ سے بچے ہوئے, جس کلمے میں تم پڑھتے ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اور اسی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایذا کے دربے ہو گئے ہو. ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے بعد حضور کے انتقال کے بعد, من بعدہ یہ اس معنی میں ہے کہ تو چلو آج نہیں تو پھر کبھی نکاح میں آ جائے گی. وہ اس امید ہی میں کوئی جی رہا ہو اور کوئی شرارتی اپنے ذہن میں نقشہ جمائے ہوئے ہو کہ چلو اب حضور کی زندگی میں ہمارا کوئی داؤ نہیں چل رہا, آخر کبھی تو فوت ہوں گے, ان کی بیویوں سے شادیاں رچائیں گے اور پھر ان کے حوالے سے سکینڈلز اٹھائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کے حوالے عقد میں آ گئی اس کے تو تحت ہو گئی نا, وہ اس سے کچھ کہلوا سکتا ہے, کوئی بکواس کرا سکتا ہے, کوئی غلط بات کہلوا سکتا ہے, حضور کی سیرت پر چھینٹے اڑوا سکتا ہے. تو یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بدباطن منافقین میں سے اپنے دل کے اندر یہ بھی خیالی پلاؤ پکا رہا ہو کہ چلیے اس وقت ہم ہارے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, ہماری کوئی جو تدبیر جو ہے پیش نہیں جا رہی, لیکن آخر ایک وقت آئے گا نا تو پھر یہ جو ان کی ازواج ہیں ان سے شادیاں رچائیں گے اور پھر ان کو زیر اثر لا کر حضور کی سیرت و کردار کی دھجیاں جو ہے ہم اڑوائیں گے. وہ حکمت ہے اس میں, وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ أَبَدًا مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور یہ بات اپنے دل سے نکال دو. گویا کہ ان بد باطن منافقوں کا کے لیے آگے بند باندھ دیا گیا ہمیشہ کے لیے, کہ اگر کسی کے دل میں یہ کوئی خیال جو ہے وہ کروٹے لے رہا ہو, یہ کیڑا کل بلا رہا ہو, تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے کہ وہی یہ خداوندی نے اس کا امکان جو ہے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. نبی کی عزت, نبی کی حرمت, نبی کا مقام اور مرتبہ, اول تو نبی کا اور نبی کے بعد رسول کا. نبیوں کے بارے میں یاد کر چکا ہوں کہ نبیوں کے باب میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے. حضرت یحییٰ قتل ہو گئے, حضرت زکریہ قتل ہو گئے علیہم الصلاۃ والسلام, لیکن رسول کا معاملہ اور ہے. اگر کوئی صرف سی ایس پی کیے ہوئے ہے, ابھی وہ اپوائنٹ نہیں ہوا ہے کہیں ڈی سی منٹگومری, تو اس کی پوزیشن اور ہے, اور اگر وہ ڈی سی منٹگومری ہے تو وہ تو پوری حکومت پاکستان کا نمائندہ ہے. اب اس کی عزت حکومت کی عزت ہے, اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حکومت کا مقام اور مرتبہ ہے. اگر اسے اس کی توہین کی جائے گی تو وہ حکومت کی توہین ہوگی. لہذا نبی جو ہے وہ جو ابتدائی اس کا درجہ ہے اس میں تو معاملہ اللہ نے رکھ دیا کہ کوئی بات نہیں, اگر قتل کر دیا تو چلو کوئی بات نہیں, سزا جو ملے گی ملے گی, لیکن یہ کہ فوری طور پر معاملہ نہیں ہے. لیکن رسول کا معاملہ یہ ہے کہ رسول قتل نہیں کیا جا سکتا, رسول مغلوب نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، مغلوب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں تو فوراً دہائی دی ہے، انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوا جا رہا ہوں، اب مدد فرما اور انتقام لے. اور اللہ کا انتقام پھر جیسا شدید ہے، شدید الانتقام، وہ بہت شدید انتقام لینے والا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر لفظ آئے رسول اللہ، بازی بازی باری سے بابا ہم بازی ہوش میں آؤ، کس کی عزت سے کھیل رہے ہو؟ یہ اللہ کے رسول کی عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی جسارت، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ جس کی بڑی سخت کڑی سزا جو ہے وہ تمہیں مل کر رہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ، اگر تم کوئی کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو جان لو کہ اللہ کا علم صرف ظاہر پر نہیں ہے، وہ تو کل علم جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، جو تم سازشیں اپنے دلوں میں پال رہے ہو، جو تمہارے اپنے ذہن کے اندر پلاؤ پک رہے ہیں، اللہ اسے ناواقف نہیں ہے. یہ بڑی شدید وعید کی اور دھمکی کی آیت ہے. جیسا کہ کسی بڑے نے اگر کسی بچے سے کہا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر بڑا غضب ہے، بڑی دھمکی ہے، تم ہماری نگاہوں میں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم ناواقف ہیں تمہاری حرکتوں سے. اب یہ چیز جو ہے شدید ترین دھمکی ہوتی ہے. تو ان اللہ بکل شیئن علیما، کان اللہ، فإن اللہ کان بکل شیئن علیما، جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تمہارے دلی ارادے، تمہارے منصوبے، وہ کھچڑیاں جو تم اپنے باطن میں پکا رہے ہو، ان میں سے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی، اللہ تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ محاسبہ کرے گا، تم سے پورا پورا حساب لے لے گا. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز میں حرج نہیں ہے؟ اب یہ بات سمجھ لیجئے، مطلب یہ کہ حجاب سے مستثنا ہے، یہ جو چہرے کا پردہ ہے اس سے مستثنا ہے یہ لوگ، حجاب سے کے حکم سے یہ رشتے دار جو ہے مستثنا. لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، اور باپوں سے مراد یہاں پر باپ، دادا، اور اسی طریقے سے نانا، پر نانا، پر دادا، یہ سب جو ہے اس میں آتے چلے جائیں. کہ یہ جو ایک رشتے کا سلسلہ چلتا ہے، باپ سے باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر پر دادا ہے، یا یہ کہ نانا ہے اور پھر نانا سے پر نانا ہے، یہ تمام رشتے آ جائیں گے، یہ محرم ہیں، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا ان کے ساتھ معاملہ جو ہے حجاب میں، اس کے اندر یہ ڈھیل ہے کہ عورتیں اگر اپنے جو بھی گھروں کے اندر ان کی زینت ہے کپڑے پہنے ہوئے، عورت کا تو وجود زینت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، عورت تو سادہ سے سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہو تب بھی اس کے وجود کے اندر مرد کے لیے ایک کشش ہے، یہ فطرت انسانی ہے جس کو چھپانے سے کچھ حاصل نہیں. لہذا وہ اپنی زینت کو اگر ظاہر کر سکتی ہیں تو ان پر ظاہر کر سکتی ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں پر، اور بیٹوں کے معاملے میں پوتے پڑ پوتے یہ آتے چلے جائیں گے، ولا اخوانہن، نہ ان بھائیوں پر، اور بھائیوں کے ذیل میں بھتیجے بھی آ جائیں گے، ولا ابنائے اخوانہن، آ گیا یہاں پر، نہ ان کے بھائیوں کی اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں ان کے معاملے میں بھتیجا جو ہے، لیکن بھتیجا شوہر کا نہیں، ان کا اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا جو ہے وہ محرم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اگر چچا کا انتقال ہو گیا ہو تو بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے اپنی چچی کے ساتھ. یہاں معاملہ جو ہے ابنائے اخوانہن، ان کے بھائیوں کی اولاد جو ان عورتوں کے بھتیجے ہیں، ولا ابنائے اخواتہن، اسی طرح ان کے اپنے جو بھانجے ہیں، ان کی بہنوں کے بیٹے، وہ بھانجے ان کے ہوں، شوہر کے بھانجے نہیں، شوہر کا بھانجا جو ہے وہ محرم ہے، وہ نامحرم ہے. ولا نسائہن، اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے، یہ لفظ کیوں کا کیوں آیا ہے، اور یہ آیت زیادہ وسیع ہو کر پھیل کر آئی ہے سورہ نور میں، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ تفصیل سے یہی آیت دوبارہ آئی ہے. وہاں بھی نسائہن عام عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، اپنی عورتیں، اپنی ملنے جلنے والی عورتیں. چنانچہ اس میں اگرچہ فقہا کے مابین اختلاف ہے، کہ اس میں ایک گروہ کی رائے ہے کہ صرف مسلمان عورت کے سامنے عورت ہو سکتی ہے بے حجاب، کافر عورتوں کے سامنے نہیں. وہ اخلاق باختہ ہوں، ان کا کوئی اور کردار ہے، ان کا کوئی اور نظام ہے، ان سے اگر آزادانہ میل جول ہوگا، ان کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کے نظریات جو ہے سرایت کریں گے. لہذا جیسے مرد سے پردہ ہے، ویسے ہی غیر خواتین سے بھی اسلام میں پردہ ہے. اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو بڑی جو گھٹیا درجے کی عورتیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے بہت سی گندگیاں ان کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، اچھی شریف شادیوں تک وہ جو جراثیم پہنچاتی ہیں ان غلط افعال کے اور اعمال کے، ان میں ان قطاماؤں کو، جن کو آپ قطامہ کہتے ہیں، ان قطاماؤں کو بڑا دخل حاصل ہے. بہت سی نوجوان لڑکیوں کو قتل کرنے والی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو وہ ملنے جلنے کے لیے آ رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں ہیں، بڑی بوڑھی بھی ہیں، لیکن نہ معلوم وہ کس بدبخت کا پیغام لے کر کسی لڑکی کے لیے آئی ہوئی ہیں، یا کوئی اشارے اشارے میں کسی کے لیے کوئی راہ ہموار کر رہی ہیں. تو وہ عورتیں بھی مستثنا نہیں ہیں. مسلمان عورت جو ہے، شریف زادی جو ہے، وہ پردے سے مستثنا جو ہے. یہاں پر چیزیں جو کی جا رہی ہیں وہ عام عورتیں نہیں، تمام عورتیں نہیں، نسائے ہن، اپنی عورتیں، اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، ہم کفو عورتیں ہیں، جن کے خاندانی مراسم ہیں، روابط ہیں، ان سے آپ واقف ہیں، وہ آپ سے واقف ہیں، یہ خواتین. ورنہ یہ ڈومنیاں اور یہ جو میراثیں پھرتی ہیں اور یہ جس طریقے کے فتنے جگاتی ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ اس لفظ قرآن مجید ہے، یہ اعجاز ہے اللہ کا کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے. آپ تو مرد کا پردہ اٹھوانے کی فکر میں ہیں، یہاں قرآن مجید نے تو انداز جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عورتیں بھی مستثنا نہیں ہیں. ولا نسائهن ولا ما ملکت ایمانهن، اور جو ان کے مل کے یمین ہو. اب مل کے یمین کا لفظ جو ہے وہ لفظی طور پر تو عام ہے، اس میں غلام بھی آ جائے گا، لونڈی بھی آ جائے گی، لیکن آپ غور کیجئے، ہمارے ہاں اس بارے میں ایک اختلاف ہے. ہماری فقہ جو ہے حنفی فقہ ہے، یہاں کی عظیم اکثریت کی فقہ، اور وہ حنفی فقہ چلی ہے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے صحابہ میں سے ہیں. اس فقہ کو فقہ عبداللہ ابن مسعود کہنا غلط نہیں ہے، انہی کی روایات، انہی کی آراء جو ہیں، ان کے شاگردوں کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہیں. تو فقہ ابی حنیفہ در حقیقت فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور امام ابو حنیفہ دونوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ما ملکت ایمانہن سے مراد لونڈیاں ہیں، غلام نہیں ہے. غلام اگر کسی عورت کا ہے اور وہ جوان ہے، شادی کی ایج میں ہے، یا تو بالکل بوڑھا ہو گیا، اس عمر سے نکل گیا، یا بچہ ہے، اس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، وہ سورہ نساء کی، سورہ نور کی آیت میں تفصیل آ گئی. لیکن اگر وہ اس ایج میں ہے کہ جس کو عورتوں کی طرف کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے، تو اس غلام بھی وہ نامحرم قرار پائے گا اپنی مالکہ کا، اور مالکہ اسے پردہ کرے. ان کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ ما ملکت ایمانہن سے مراد صرف لونڈیاں ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ لونڈیوں کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہاں اصل میں سوال یوں ہو گیا کہ ولا نسائهن آ گیا تھا، لونڈی ہو سکتا کافر ہو، لیکن اگر وہ لونڈی ہے، کافرہ ہے، لونڈی ہے، تو وہ مستثنا ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ان کی ملک یمین ہے، وہ ان کی لونڈی ہے، اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام کافرہ خواتین ہوں، یا آبرو باختہ عورتیں ہوں، یا عام کھلے بندوں پھرنے والی ہوں، ان سے مسلمان عورت کو حجاب کرنا ہوگا، سوائے اپنی عورتوں کے اور اپنی لونڈیوں کے. ہاں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد غلام بھی ہے. غلام سے اگر کسی مسلمان عورت کا وہ غلام ہے، تو اس سے اس کے اوپر پردہ نہیں ہے، چاہے وہ جوان ہو. امام شافعی کی رائے یہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے یہ ہے متفقہ، کہ یہاں مل کے یمین سے مراد صرف لونڈی. اب یہاں اس آیت کو جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجمل سمجھیے، اس کی تفصیل جو ہے پھر آئی ہے، مزید وضاحت کے ساتھ یہ حکم آیا ہے. یہ ہے در حقیقت جنہیں ہم محرم کہتے ہیں. ان محرموں کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے میں بھی ایک زینت ہے، اس نے چہرے کا بھی کوئی نقاب نہیں لیا ہوا ہے، وہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، بھتیجے ہوں، اس کے اپنے بھتیجے، شوہر کے بھتیجے نہیں، اس کے اپنے بھانجے ہوں، ان کے سامنے یا اپنی خواتین جو ہے، میل جول کی خواتین، شریف خواتین، یا اپنی لونڈیاں، ان کے سامنے تو وہ اپنی زیبائش اور آرائش کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں. باقی جو اس سے پرے ہے، وہ اب وہ ان کے نامحرم ہوں گے، ان کے سامنے وہ بے حجاب نہیں ہو سکتی، ان کے سامنے آئیں گی تو چہرے کے اوپر پردہ ہوگا. اور اس کے بعد اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور کے سامنے ایک مرتبہ حضرت اسماء آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے اسماء بنت ابی بکر اور حضور کی سالی ہے. حضرت اسماء آ گئی، انہوں نے کچھ باریک لباس پہنا ہوا تھا، حضور نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا اور رخ دوسری طرف کر کے آپ نے فرمایا ہے اسماء، عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے جسم کے ان حصوں کے سوا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، ایک تو آپ نے ہاتھ پہنچوں سے باہر جو ہاتھ ہے اور چہرے کی ٹکیا، اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا اب اس حدیث سے بھی بعضوں کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہاں پردے کی بات جو ہو رہی ہے وہ محرم سے ہو رہی ہے، نامحرم سے نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ گھر کا پردہ ہے. یہ جو دو پردے ہیں اگر ان کو اپنے صحیح صحیح مقام پر آپ رکھیں گے تو اشکال نہیں ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ مغالطے ہو جاتے ہیں، اور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اس قسم کی آیات اور روایات کو جو ہے وہ آڑ بنا لیا گیا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ. اور اب یہاں ان خواتین کو، ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا جا رہا، اللہ سے ڈرتی رہو، تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا خود براہ راست جو ہے نگرانی فرما رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس آیت کو میں آج کے اس درس میں چھوڑ رہا ہوں، یہ ایک بڑی اہم آیت ہے، اور اس کو ضمناً نہیں میں لانا چاہتا کہ آج، کیونکہ موضوع میں چاہتا ہوں کہ پردے کا آج مکمل ہو جائے، اس کا اعلان بھی تھا، جو بھی وقت زیادہ بھی لگ جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ مضمون آج مجھے مکمل کرنا ہے. یہ درود و سلام حضور پر بھیجنا، اس کا صرف یہاں پر نظم کلام سمجھ لیجئے کہ آیا کیوں ہے، کیونکہ منافق حضور کی عزت پر حملے کر رہے تھے، اہل ایمان کو ان کے برعکس روش اختیار کرنے کا یہاں حکم دیا گیا، اور یہ مناسب ترین موقع تھا کہ وہ حضور کی بھد اڑانے کی فکر میں ہیں، ان کی عزت کی دھجیاں ان جو ہے بکھیرنے کی فکر میں ہے. مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے جو ملائکہ ہیں ان کے ہم نوا بن کر اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو. یہ درود اور سلام بھیجنا جو ہے، ایک تو زبان سے ہے، قولن ہے، اور ایک اپنے پورے طرز عمل سے ہے. حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کا ادب ملحوظ رکھنا، یہ در حقیقت یہ صلات ہوگا ہمارا طرز عمل سے، اور ایک قولی ہے وہ درود. اس پر انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ آئندہ درس میں ہو جائے گی، اس مرتبہ نہیں. اس مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ اگلی آیت پڑھیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. یہ تین آیات اگلے درس میں لیں گے. اب اگلی آیت پڑھ لیجئے اور اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہو جائے گا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. دیکھیے وہ بات جو مجمل تھی اب مفصل ہو گئی، جو مزمر تھی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی، کہ یہ ساری باتیں صرف ازواج مطہرات سے نہیں ہیں، ان ساری باتوں کے مخاطب حضور کی بیویاں ہیں تو بیٹیاں بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، اور جہاں حضور کی بیویاں ہیں اور بیٹیاں ہیں تمام مسلمان خواتین بھی ہیں. اے نبی، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہن و بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ لفظ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بیٹیاں کئی تھیں، ایک نہیں دو نہیں، دو کے لیے بھی عربی میں تثنیہ ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم سے کم تین بیٹیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. اور اس سے ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر جری لوگ ہیں، اور کتنا قرآن کے ساتھ بھی وہ پنجہ آزمائی کے لیے ان کے اندر جسارتیں اور ہمتیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی اپنی تو بس ایک ہی تھی اور وہ حضرت فاطمہ تھی، باقی حضرت زینب اور رقیہ اور ام کلثوم یہ تو ربائب تھیں، ربیبہ تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سابقہ شوہروں کی اولاد تھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں جب حضرت خدیجہ آئیں تو وہ بھی ان کی بیٹیاں شمار ہو گئیں، ورنہ بیٹی تو بس ایک ہی تھی حضور کے صلب سے، اور وہ حضرت فاطمہ ہے. اتنا بڑا جھوٹ تاریخ کو اس طرح مس کرنے کی کوشش، یہ جسارتیں ہیں جو دنیا میں ہوئی ہیں، اور جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ سیرت پڑھنا ہے، تو ظاہر بات ہے جو کسی ذاکر نے کہہ دیا اور جو کسی نے کسی کے ذہن میں آ کر ایک بات جو ہے وہ ڈال دی، وہ مسلمان کے دل میں اترتی چلی گئی. چنانچہ بہت سے لوگ ان مغالطوں میں، حضور کی چار بیٹیاں ہیں، چار بیٹیاں جو آپ کے اپنے صلب سے ہیں اور چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے، سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت ام کلثوم. ان میں سے دو ہیں جو حضرت عثمان کے حوالہ عقد میں آئی ہیں، حضرت رقیہ بھی اور حضرت ام کلثوم بھی. اسی لیے سب سے زیادہ نمایاں جو بات ہے، ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ دو نور، حضور کے دو جگر گوشے ہیں جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ عقد میں آئے. حضرت فاطمہ حضور کی بہت چہیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹیاں چار ہیں، چاروں سے حضور کو محبت تھی، اس میں کوئی ہم اختلاف نہیں کرتے. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بچوں میں سے کسی بچے کے ساتھ زیادہ پیار. اگرچہ حضور نے اولاد میں بھی جو عدل کیا، ذہن میں رکھیے، ابھی کل مولانا بیان فرما رہے تھے ایک واقعہ، وہ حضرت کن صحابی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی کہ وہ انصار میں سے ہیں، وہ بچے تھے اور بالکل حضور کی مدینے کی تشریف آوری کے بعد جلدی ہی ان کی ولادت ہوئی ہے، تو حضور بھی لاڈ کرتے تھے اور ویسے ان کے والدین کو بہت لاڈلے تھے. ان کے والدین نے یہ چاہا کہ اپنے اس بیٹے کے نام اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ ہبا کر دیں، اور اس پر حضور کو گواہ بنانا چاہا. حضور نے سوال یہ کیا، تم نے اپنا بقیہ بیٹوں کو بھی اتنا ہبا کیا ہے یا نہیں؟ ان کا نہیں حضور، صرف انہی کے نام کرنے کا خیال ہے. حضور نے کہا پھر اس ظلم کا گواہ میں نہیں بن سکتا. اولاد کے مابین بھی یہ عدل ہے جس کی تلقین کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ ہے کہ میلان طبیعی کی بات اور ہے، جیسے ادواج میں عدل، ناپ اور تول کی چیزیں جتنی تھی اس میں کامل عدل کیا حضور نے، اگرچہ اللہ نے مستثنا کر دیا تھا، آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، جس کو چاہے پیچھے کر دیں، جس کو چاہے قریب لے آئے. اس میں آپ کے لیے خصوصی جو ہے پابندیاں ہیں، وہاں خصوصی رعایتیں بھی ہیں، لیکن حضور نے عدل کامل کو ملحوظ رکھا ہے. البتہ قلبی میلان جو ہے اس کا معاملہ اور ہے، وہ اگر کسی خاص زوجہ محترمہ کی طرف زیادہ ہے تو اس کے اوپر قطعاً کوئی ملامت کی بات نہیں. اسی طرح اگر بیٹیوں میں سے کسی سے زیادہ محبت ہے حضور کو، تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا ہے کہ تقسیم کر دیا ہو معاملے کو کہ ایک کو تو گویا کہ اپنی بیٹی سمجھاؤ اور باقیوں کو اپنی بیٹی ہی نہ سمجھاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا کوئی امکان نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، ان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ جلابیب جمع ہے اسی لفظ کی جو اس حدیث میں نے ابھی آپ کو سنایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں، کہ جیسے ہی حضرت صفوان نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنی جلباب سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. اس سے زیادہ ثبوت جو ہے اب چہرے کے پردے کا، اگر آپ اس کے بعد بھی مانگے تو میرے نزدیک اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی نسبت ذہنی و قلبی درست نہیں ہے. وہ حدیث کے جو متفق علیہ ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. یہاں وہی لفظ آیا جمع کے سیدھے میں، جلابیبہن. اصل میں جلباب کیا ہوتا تھا اس کو سمجھ لیجئے، سورہ نور میں گھر کے پردے کا ذکر ہے، وہاں خمرہن آیا ہے. خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، جو ہمارے ہاں دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اس کے بارے میں آیا، یضربن بخمرہن علی جیوبہن. اے نبی کہیے مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے بکل اپنے گریبانوں پر مار لیا کرے. اب اگر صرف کرتا پہنا ہوا ہے کسی عورت نے تو اس کے چھاتی کے ابھار نمایاں ہوں گے، اور اگر اس نے اپنی اوڑھنی کا بکل مار لیا ہے تو اب وہ ڈھک گیا، وہ جو اس کے وجود کے اندر ایک انتہائی زینت کا مقام ہے، مرد کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے، اس کو وہ چھپا کر رکھے. وہاں لفظ خمرہن آیا ہے، خمار. خمار دوپٹے کو کہتے، اوڑھنی جسے ہمارے عام زبان میں کہتے، اوڑھنی. اوڑھنی لے لو، اب بھی بڑے جو شریف گھرانے ہیں ان کی بڑی بوڑھیاں کہیں گی بچیوں سے کہ اوڑھنی سر پر لو، اوڑھنی جو ہے وہ اپنے پوری طریقے سے ڈھانپ کر رکھو. وہ اوڑھنی جو ہے اس کا ذکر سورہ نور میں ہے، وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. اور مسلمان، یہ تہذیب سے پہلے بھی عرب میں رواج موجود تھا کہ شریف گھرانے کی عورتیں جب نکلتی تھی تو اپنی اوڑھنیوں کے اوپر اب ایک بڑی سی چادر بھی لے لیتی تھی کہ جن سے اپنے پورے وجود کو ڈھانپ لیتی تھی. جیسے ردا جو ہے عرب کے اندر مرد کے لباس کا لازمی جز ہے ردا، اور ردا ہی سے طے ہوتا تھا کہ کون کتنا صاحب مرتبت ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے. اگر مخلوق میں سے کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ گویا کہ میرے کاندھے سے میری چادر کھینچ رہا ہے. کسی شخص کی اگر عرب توہین کرنا چاہتے تھے تو اس کا بڑا ذریعہ یہی تھا کہ اس کے کاندھے سے اس کی چادر کھینچتے تھے، گویا کہ اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ڈھیلے کی ہو گئی، اس کو بے عزت کر دیا گیا. ردا ان کے لباس میں ان کی عزت کی علامت تھی. اسی طرح عورت کے لیے لفظ جلباب، ایک بڑی سی چادر کہ جو وہ اپنے پورے لباس کے اوپر جو ہے اوڑھ لیتی تھی. تو جلباب کا استعمال تو پہلے سے ہے، عربی اشعار میں موجود ہے. یہاں جو حکم ہے وہ چادر لینے کا نہیں ہے، چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر لٹکانے کا حکم ہے جو دیا جا رہا ہے. اے نبی، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، من جلابیبہن، یہ من تبعیضیہ ہے، اپنی چادروں کا ایک حصہ، ایک پلو، یہ بہترین لفظ ہوگا اردو ترجمے میں، اپنی چادروں کا ایک پلو لٹکا لیا کریں اپنے چہروں کے آگے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری تہذیب میں، اچھا اس بات کو بھی جان لیجئے، مسلمان تہذیب جو ہے جن اصولوں پر پروان چڑھی ہے اور جو چیزیں وہاں پر اختیار کی گئی ہیں، آخر بنیادیں تو یہی ہیں. بتا یہ کہاں سے چیزیں آ گئی؟ یہ ہمارے ہاں جو گھونگٹ کا تصور ہے، چادر لی ہوئی ہے، برقع تو بہرحال بات کی پیدائش ہے، اس سے پہلے تو چادر ہی تھی، لیکن چادر کو اس طریقے سے اپنے جسم پر اول تو لے لینا کہ سارا جسم اس کے اندر چھپ جائے، مستور ہو جائے، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، وہ تو پہلے سے موجود تھا عرب میں. قرآن نے اس پر جو اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک پلو جو ہے، من جلابیبہن، اپنی ان بڑی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کرے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ ہے وہ کہ جو اضافہ کیا ہے قرآن مجید نے کہ مسلمان عورت جب نکلے، ایک عام ہے شریف گھرانے کی کوئی عورت ہے وہ جلباب لے لے گی، وہ اپنے جسم پر چادر اوڑھ لے گی لیکن چہرے کا وہ لحاظ نہیں کرے گی، لیکن مسلمان عورت نکلے تو وہ اس جلباب کے ایک پلو کو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لے تاکہ وہاں پہچان ہو جائے کہ یہ یہودی عورت نہیں ہے، یہ کوئی عیسائی عورت نہیں ہے، یہ کوئی لونڈی نہیں ہے، یہ مسلمان شریف زادی ہے. اس کے لیے یہ امتیازی علامت بن جائے گی. اے نبی، کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن. اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے مولانا مودودی نے، میں ان کا نام لے کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ تفاسیر میں اس موضوع پر عمدہ ترین بحث جو ہے وہ ان کے ہاں موجود ہے، تفہیم القرآن سورہ احزاب کا یہ مقام جو ہے ضرور مطالعہ کر لیجیے. ویسے میں آج خاص طور پر یہاں جو پردے کے موضوع پر مولانا اصلاحی صاحب کی تحریر ہے وہ ہم نے چھاپی تھی کافی عرصہ ہوا، قرآن اور پردہ، اس کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس نے ان تین مدارج کو علیحدہ علیحدہ واضح کر دیا کہ پردے کے احکام کے تین حصے. پہلا حصہ سورہ احزاب کا وہ جو ہم پڑھ چکے تھے جس میں خطاب ہے ازواج النبی سے، لیکن یہ بھی در حقیقت اس میں بھی خطاب پوری مسلمان خواتین سے ہے، اس لیے کہ ازواج النبی جو ہے وہ ان کے لیے نمونہ ہے. دوسرے درجے میں احکام یہ ہیں جو گھر سے باہر کے پردے کے ہیں اور چہرے کے پردے کے ہیں، نامحرموں سے پردے کے ہیں. اور تیسرے درجے میں احکام وہ ہیں جو سورہ نور میں آئے ہیں، وہ گھر کے اندر کے پردے کے ہیں، وہ محرموں سے پردہ ہے. بیٹے کو بھی ماں کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے، یہ تین حصے جسم کے خالی ہو سکتے ہیں، باقی ڈھکے ہوئے رہنے چاہیے. وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، ان المرأۃ عورتن، عورت تو کل کی کل چھپائے جانے والی شے ہے، اس کا پورا وجود، پوری ہستی، پوری شخصیت جو ہے وہ عورت ہے. عورت کہتے ہیں اس چیز کو جسے چھپا کر رکھا جائے. ہمارے جسم کا عورت یہ حصہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے سے لے کر ناف کے اوپر تک گھٹنا بھی پورا جو ہے چھپا ہونا چاہیے اور ناف بھی ڈھکی ہونی چاہیے. یہ مسلمان مرد کے جسم کا حصہ یہ عورت ہے، اور عورت کا پورا وجود عورت ہے، وہ چھپا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے. اور یہ ہے محرموں کا معاملہ، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، داماد کے لیے، باپ کے لیے، خسر کے لیے، ان کے لیے بھی ان کی تین حصوں کے سوا عورت کا جسم نظر نہ آئے. اس کو بعض لوگوں نے حجاب کا معاملہ سمجھ لیا، بس مغالطے کی جڑ یہی ہے. تو اس پہلو سے مولانا اصلاحی صاحب کا وہ کتابچہ ہے، وہ ایک روپے اس کی صرف قیمت ہے، وہ جو حضرات لینا چاہیں، میں اس کے کچھ نسخے اضافی آج لے آیا ہوں. بلکہ ایک اور صاحب نے توجہ دلائی کہ ایک نوجوان لڑکی نے کوئی تقریر کی تھی کبھی نشتر میڈیکل کالج میں، اور وہ بڑی اچھی تقریر ہے کہ پردے کے حق میں انہوں نے دلائل دیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا کہ پردہ جو ہے وہ عورت کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. تو وہ بھی شاید وہ نسخے لے آئے ہو کہ آج جن حضرات کو دلچسپی ہو جائے اس درس کی وجہ سے اس موضوع سے, وہ اگر ان دونوں کتابوں کو پڑھنا چاہے اور ان کی طرف توجہ ہو جائے تو وہ یہاں ریڈیلی اویلیبل ہے, وہ ان کو لیجئے. لیکن مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ اصلاحی صاحب کا جو آخر میں اس کتابچے میں کچھ اندازے بیان آیا اس میں کچھ لبرلزم ہے, کچھ اس میں بھی معلوم ہوتی ہے مجھے کہ وہ کچھ آزادی کی طرف تھوڑا سا رجحان ہے. اس معاملے میں مودودی صاحب کا جو میں نے دیکھا انداز سورہ احزاب اور سورہ نور کی جو تفسیر ہے, میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیں. واقعہ یہ ہے کہ بڑے عمدہ دلائل کے ساتھ انہوں نے ان باتوں کو ثابت کیا. اور یہ ادنا جو ہے ادنا جلباب, اس کے سلسلے میں ان کی بحث جو ہے بہت وسیع ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین, یہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانوں کی بہویں بیٹیاں ہیں. یہ ہوتا یہ تھا اصل میں اس معاشرے میں کہ کسی نے مسلمان عورت کو چھیڑ دیا, فقرہ چست کر دیا, جب اس سے بات پوچھا ہم سمجھے کوئی لونڈی ہے کوئی ایسے ہی ہے. بہرحال اس معاشرے میں گندگیاں بھی تھیں قصبیاں بھی تھیں. آخر قرآن نے سورہ نور میں آ کر یہ بات حکم کے طور پر دی ہے کہ اپنی لونڈیوں سے بدکاری نہ کراؤ, تو وہاں وہ پیشہ بھی چلتا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس معاشرے میں سبھی تھے, منافق بھی تھے, یہودی بھی ابھی آباد تھے, ابھی یوں سمجھیے کہ ساری گندگیاں تھیں. تو انہوں نے کہا ہم نے سمجھا کہ فلاں ہے لہذا ہم نے چھیڑ دیا, ہمیں کیا پتا کہ یہ مسلمان گھرانے کی کوئی خاتون ہے باعزت گھرانے کی. تو اس میں امتیاز قائم کرنا جو ہے وہ وقتی اور فوری مصلحت جو ہے وہ یہ تھی. لیکن پھر بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ وقتی حکم تھا تو یہ بڑی حماقت ہے. احکام جتنے بھی نازل ہوئے قرآن میں کوئی نہ کوئی فوری سبب ان احکام کے نزول کا ہوا, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ احکام صرف اس دور کے لیے تھے یا اس فوری سبب سے اس کا تعلق جو ہے بس اتنا ہی ہے اس سے آگے نہیں ہے, تو قرآن کا کوئی حکم بھی مستقل اور دائم نہیں رہ جائے گا. نزول اس کا ایک خاص ماحول میں ہوا, خاص حالات میں ہوا, خاص پس منظر میں ہوا, لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عموم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, وہ دائمی ضابطہ ہے اور ہمیشہ کا اٹل قانون ہے جو قرآن دے رہا ہے. تو ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین, یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے, انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا ہے اور رحیم ہے. اگر اس سے پہلے ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے, اگر مسلمان عورتیں بے حجاب بھی نکلی ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جیسے سورہ مائدہ میں جب کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت کا حکم آیا تو فرما دیا گیا جو پہلے کھایا پیا گیا, اب ظاہر بات ہے کہ اس پر گرفت نہیں ہے. اب حکم جو آ گیا اس کی پابندی تم پر لازم ہے, اب اگر اسے توڑو گے تو خدا کا حکم جو ہے اس کا توڑنا جو بھی اس کا نتیجہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ نکل کر رہے گا. اسی طرح فرمایا اللہ غفور ہے رحیم ہے, اب تک جو کمی بیشی کسی سے ہو گئی ہو اب جب یہ واضح احکام آ گئے ہیں تو اس سے پہلے کی چیزوں پر گرفت نہیں ہے, لیکن آئندہ کے لیے اب ان احکام کی پوری پابندی کی جائے. یہ دو آیات جو ہے در حقیقت آج میری گفتگو کا اصل موضوع تھی, وہ ایک جس میں کہ لفظ حجاب آیا ہے فسألوہن من وراء حجاب, اور دوسرے جو یہاں پر آیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ جلباب جس کا استعمال پہلے بھی تھا اس جلباب کے استعمال میں اضافی حکم دیا گیا کہ اس کے ایک پلو کو اپنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کرے. اس سے در حقیقت جو حجاب کا پورا نظام ہے, ہمارے ہاں برقع اگر بعد میں بنا ہے تو اس لیے کہ چادر اگر لے کر آپ لپیٹے اور گھونگھٹ بھی نکالے تو اس چادر کو سنبھالنے کے لیے آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, آپ کی موومنٹ جو ہے وہ بہت ریسٹرکٹڈ ہو جائے گی, کوئی سامان لے کر چلنا ہے تو ناممکن ہو جائے گا. تو پردہ ایک ضرورت کے تحت پردے کے اس حکم کو اور منشا کو پورا کرنے کے لیے برقع جو ہے وہ ایجاد ہوا. اس برقع میں البتہ اب نئی نئی اختراعات جو ہے, اگر اس کی تراش خراش بھی وہی ہو کہ جسم کی ساری گولائیاں نمایاں ہو جائے تو وہ تو پردہ نہیں ہے, وہ تو آریات انکاسیات ہوں گی کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی رہی. حضرت اسما کو دیکھا کہ باریک کرتا پہنا ہوا, حضور نے فرمایا اسما چہرہ اپنا پھیر لیا, کہ اسما عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے. تو یہ ہے معاملہ کہ اگر برقع پہن کر بھی عورت ننگی رہی اس کے جسم کے نشیب و فراز جو ہے نمایاں رہے تو وہ برقع نہیں ہے, اور برقعے کے اندر ہی ایسی جاذب نظر انداز اختیار کر لیے جائیں تو وہ تو الٹا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے, وہ اور نگاہوں میں کھب کر آئے گی عورت. اور میں نے تو شاید آپ کو پہلے واقعہ سنایا, میرے گناہگار کانوں نے خود سنی یہ بات. میں جب مطب کیا کرتا تھا کرشن نگر میں, ایک شریف گھرانے کی لڑکیاں اور ان کی والدہ بھی آیا کرتی تھی میرے ہاں, وہ علاج کے لیے, اب ڈاکٹر کی تو مصیبت ہے, ہر طرح کی عورت آئے گی، ہر عمر کی عورت آئے گی. تو میں نے دیکھا عجیب نقشہ، کبھی وہ برقع پہن کر آ رہی، کبھی بغیر برقعے کے آ رہی. تو میں نے ان سے سوال کیا، یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تو کوئی برقع پہننا ہے تو ہمیشہ پہنے، اور اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ مستقل اس کو اتارے. تو ان کا جواب سنیے کہ ڈاکٹر صاحب، جب ہمیں موقع مل جاتا ہے میک اپ وغیرہ کرنے کا تب تو ہم بغیر برقعے کے آتی ہیں، اور جب اس کا موقع نہیں ہوتا میک اپ وغیرہ کرنے کا، لباس بدلنے کا موقع نہیں، تب ہم برقع پہن کے آتے ہیں. تو برقعے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر وہ موقع نہیں ہوا ہے، چہرے کی زیبائش اور آرائش اور ذرا اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا کوئی موقع نہیں، جلدی سے نکل اب ذرا برقع ڈھانپ پہن لو تاکہ وہ جو ہے وہ نہ ہونا میک اپ کا وہ ڈھک جائے. میک اپ کو چھپانا مقصود نہیں ہے. تو برقعے کی ایک یہ بھی استہزاء اور تمسخر برقعے کا ہے کہ جو ہو رہا ہے دنیا میں. تو بہرحال برقعہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اگر برقعہ ساتر ہو، اگر عورت کے پورے وجود کو ڈھانپ لے، موٹے کپڑے کا ہو، جاذب نظر نہ ہو، اس میں عورت کے جسم کے نشو و فراز واضح نہ ہو، اس میں اگر اس کے وہ ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، عرب بدوؤں کے ہاں اب تک پردہ جو ہے سوچنے کی بات یہ کہ کہاں سے آ گیا وہ پردہ. یہ اگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہندوؤں سے ہم نے یہ پردہ اور برقعہ لے لیا ہے، تو وہ عرب بدوؤں کے اندر کہاں سے آ گیا؟ ان کے ہاں آپ کو آج تک نظر یہ آئے گا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے صحرا کے اندر، اونٹ چلا رہی ہے، لیکن برقعہ پورا اس کے جسم پر ہے، جسم میں سے اس کا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. وہ ہاتھ میں کوئی لاٹھی اس سے لی ہوئی ہے یا کوئی کوڑا پکڑا ہوا ہے اپنے جانوروں کے لیے، تو وہ ہاتھ پر دستانہ ہوگا، پاؤں میں جرابے ہوں گی، اور پورا چہرہ جو ہے وہ نقاب. بدو جب اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں حج کے موقع پر اور وہ طواف کر آتے ہیں تو وہ نقشہ ہم نے دیکھا، اب وہ نقشے کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ تہذیب حاضر اور تہذیب نو جو ہے وہ اب عرب جو ہے علاقے، اندرونی علاقے، ان کے اندر بھی اس کا نفوذ ہو رہا ہے. وہ لعنت جو یہاں آئی وہ وہاں بھی آ رہی ہے. تو 1962 میں جب میں گیا ہوں پہلی مرتبہ والدین کے ساتھ حج کرنے کے لیے، اس وقت جو نقشے دیکھے تھے وہ اب زیادہ نظر نہیں آتے. بدو لوگ جب آتے تھے تو اپنی خواتین مکمل پردے کے اندر، ان کے ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں دستانوں سے، ان کے پاؤں کے اندر جرابے ہیں، پورا جسم چھپا ہوا ہے، صرف چہرہ جو ہے اس کے اندر بھی وہ ایک عجیب سی ان کی عینک ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے وہ کچھ دیکھ سکے، ورنہ یہ کہ یہاں سے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے چہرے کا کوئی حصہ جو اس پر نظر پڑ جائے. اور پھر ان کے مرد جو ہے اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھیرا ڈال لیتے تھے، عورتوں کو درمیان میں رکھتے تھے، تب طواف کراتے تھے. یہ نہیں کہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ طواف کے اندر جو ہے وہ انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے اور جسم سے جسم لگ رہا ہے، وہ اس طرح کراتے تھے کہ مرد جو ہے ان کے، انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے پورے طور پر گھیرا بنایا ہوا ہے، اپنے اس گھیرے کے اندر اپنی خواتین کو لے کر اور وہ چل رہے ہیں اور وہ طواف کرا رہے ہیں. آخر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اگر اسلام نے نہیں دیا تھا تو یہ تکلف انہوں نے کیسے اختیار کر لیا؟ جس کو آپ اپنی لیگل لینگویج میں کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس بات کا کہ اسلامی تہذیب یہی ہے، اسلامی تمدن یہی ہے. ہمارے گھر اگر اس طرح بنے کہ مردانہ علیحدہ اور زنانہ علیحدہ، تو وہ ہماری ان تعلیمات کی بنیاد پر ہے. ہمارے ہاں اگر برقعہ آیا ہے تو اسی سبب سے آیا ہے. البتہ یہ ہے کہ برقعے کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اس کو بھی آپ تماشا بنا لے تو وہ بات اور ہے، ورنہ برقعہ اگر برقعہ ہو صحیح معنی میں تو وہ کتاب و سنت کے عین منشا کے مطابق ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.